وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ، اور اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو کہہ دیجئے میرا عمل میرے لیے اور تمہارا عمل تمہارے لیے، تم اس سے بری ذمہ ہو جو میں کر رہا ہوں اور میں اس سے بری ذمہ ہوں جو تم کر رہے ہو۔ یہاں مبلغین، مصلحین، مدرسین کے لیے ایک ضابطہ اخلاق بیان کیا جا رہا ہے۔ جو بھی شخص حق کی بات دوسروں تک پہنچاتا ہے، یہ آیت ہمیں ٹالرنس سکھاتی ہے اور آج کے پرفتن دور میں اس کی بہت شدید ضرورت ہے۔ کیا سکھایا جا رہا ہے؟ قل لی عملی ولکم عملکم، میرے لیے میرا عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل۔ نہ ماننے والوں سے بحث مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں، اور کسی سے حق بات زبردستی منوانے کی بھی ضرورت نہیں۔ ہر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے، خود جواب دے گا۔ سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا، بعض اوقات مذہبی یا سیاسی بحثوں میں لوگ ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے ہیں اور اس کے لیے گالی گلوچ اور ذاتی حملوں پہ اتر آتے ہیں، پرسنل ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کا کام کیا ہے؟ صرف سچی بات پہنچا دینا، زبردستی منوانا نہیں۔ دوسروں کی غلطیوں پر نصیحت ضرور کریں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ضرور کریں، لیکن خود فکری طور پر الگ ہو جائیں۔ یعنی اگر کوئی نہیں مانتا تو اپنی زندگی اجیرن نہ کریں، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، وہ جانے ان کا رب۔ اور دین کو دوسروں کے اوپر زبردستی چشمہ کرنا یہ بھی درست نہیں، کیونکہ اس سے انتہا پسندی پیدا ہوتی ہے۔ انتہا پسندی، ایکسٹریمزم جو ہے، یہ آیت اس کا جڑ سے خاتمہ کر رہی ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ اگر وہ نہ مانے تو ان سے لڑو اور ان کو مارو۔ کیا ہے؟ امن سے الگ ہو جاؤ، نظریاتی اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ پرامن رہیں۔ ایک ہی گھر میں، دفتر میں مختلف نظریات کے لوگ ہو سکتے ہیں، آپ کے بچوں کے نظریات آپ سے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن یہ آیت سکھاتی ہے کہ اس کے باوجود ان کے ساتھ پرامن طریقے سے رہو۔ حتمی فیصلہ اللہ تعالیٰ خود کرے گا۔ اگر آپ کے بچے، آپ کے دوست، آپ کے پیارے آپ کی بات نہیں مانتے، آپ کا مشورہ نہیں قبول کرتے، تو انہیں اللہ کے سپرد کر دیں۔ آپ کی ذمہ داری صرف سمجھانا تھا، ہدایت صرف اللہ دیتا ہے۔ اور اختلاف کو دشمنی میں نہ بدلیں، ایک دوسرے کو سپیس دینا ہی بہتر انسانی رویہ ہوتا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، کیا پھر آپ بہروں کو سنائیں گے اگرچہ یہ کچھ نہ سمجھتے ہوں؟ یاد رکھیے کہ سماعت اور ادراک میں، لسننگ اور ہیئرنگ میں فرق ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ہیئرنگ، بس سن رہے ہیں، اور ایک ہوتا ہے لسننگ، سمجھ کے سن رہے ہیں۔ یعنی بعض اوقات انسان جسمانی طور پہ ایسا لگتا ہے آپ کی بات سن رہا ہے، لیکن اس کا دماغ، اس کا دل حق کو قبول نہیں کر رہا ہوتا، وہ بند ہوتا ہے۔ کبھی آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ جو بات آپ کر رہے ہیں وہ سامنے والا سمجھ کوئی نہیں رہا؟ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بعض لوگ آپ کو ایسے ظاہر کریں گے جیسے وہ ہاں ہاں سن رہے ہیں، لیکن وہ سن نہیں رہے ہوتے۔ حق کے لیے ان کے کان بند ہوتے ہیں، ان کے دل میں نہیں بات جاتی، اور وہ عقل ہی نہیں رکھتے۔ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اب یہ تو مکی صورت ہے اور اہل مکہ کا رویہ بتایا جا رہا ہے، ہمیں تو اپنے رویے کو چیک کرنا چاہیے کہ کیا میں قرآن کی بات یا نیکی کی بات یا کوئی خیرخواہی کی بات اس نیت سے سنتی ہوں کہ مجھے خود کو بدلنا ہے، یا میں صرف سننا برائے سننا کرتی ہوں، یا پھر دوسروں کو سنانے کے لیے سنتی ہوں، اپنے عمل کے لیے نہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کسی کا لیکچر صرف اس لیے سن رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے آگے لیکچر دینا ہے، اپنے لیے کو نہیں سنتے، اپنے عمل کے لیے نہیں سنتے، چونکہ پڑھانا ہے اس لیے پڑھ رہے ہیں۔ تو اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہم کیوں سنتے ہیں، کیا سن کے سمجھتے بھی ہیں کہ نہیں، قبول بھی کرتے ہیں کہ نہیں۔ اور اگر کوئی نہیں سن رہا، نہیں قبول کر رہا، تو اس میں ان کی اپنی عقل کا قصور ہے، سنانے والے کا قصور نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ آپ کی طرف دیکھتے رہتے ہیں لیکن دیکھ نہیں رہے ہوتے، صرف پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، کیا پھر آپ راہ دکھائیں گے اندھوں کو اگرچہ وہ نہ دیکھتے ہوں؟ سماعت کے بعد بصارت کی بات ہوئی۔ یاد رکھیے، بصارت اور بصیرت میں فرق ہوتا ہے۔ آنکھ کی بینائی اور دل کی بینائی کا فرق یہاں ظاہر ہو رہا ہے۔ کفار مکہ آپ کے اخلاق، آپ کے بچپن، آپ کی جوانی، آپ کی دیانت، آپ کے صداقت، امانت سب دیکھ رہے تھے، لیکن ایک مخالف کی نظر سے۔ صحابہ کا دیکھنا بھی تھا لیکن ایک اور نظر سے۔ دیکھنے والی آنکھ ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن اثر دل کی نوعیت کے مطابق ہوتا ہے کہ آپ کا دل کیا دیکھ رہا ہے. ایک بچے کو اس کی ماں کیسے دیکھتی اور میڈ کیسے دیکھتی ہے مثلا, فرق ہے, بہت بڑا فرق ہے نا. ماں جیسے اپنے بچے کو دیکھ, کوئی اور نہیں دیکھتا. تو اسی طرح جن کے اندر ایمان ہوتا ہے نا, وہ قرآن پڑھتے ہیں تو وہ اور نظر سے پڑھتے ہیں, وہ سنتے ہیں تو اور طریقے سے سنتے ہیں, وہ محبت سے سنتے اور دیکھتے ہیں. لیکن جن کے دلوں کے اندر تعصب ہوتا ہے, بائس ہوتے ہیں, نفرت ہوتی ہے, انا ہوتی ہے, ایروگنس ہوتی ہے, تکبر ہوتا ہے, ان کے دلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, وہ پھر دیکھتے ہوئے بھی دیکھتے نہیں, سنتے ہوئے بھی سنتے نہیں. کرنے کا کام کیا ہے؟ توجہ سے سننا, محبت سے سننا, شوق سے سننا. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. بے شک اللہ تو لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا, لیکن لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. یاد رکھیے, کائنات کا سارا نظام سراسر عدل پہ قائم ہے, انصاف پہ مبنی ہے. دنیا میں جو بگاڑ یا دکھ آتا ہے نا, وہ انسان کے اپنے فیصلوں کا نتیجہ ہوتا ہے, اس کے اپنے ڈیسیژنز ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ انسان پر معمولی سے معمولی زیادتی بھی نہیں کرتا. کسی بھی معاشرے کے اندر غربت ہو, بیماری ہو, سفرنگ ہو, وہ لوگوں پر اللہ کا ظلم نہیں ہوتا. اور یہ کہنا اللہ ایسا ہونے کیوں دے رہا ہے, اس لیے کہ اللہ نے اختیار دیا, آپ کو آزادی دی ہے. کئی لوگ اس بات کو بڑی حجت بناتے ہیں نا کہ ہم اس لیے نہیں مانتے کہ اللہ ہے کیونکہ اگر اللہ ہوتا تو اتنی سفرنگ نہ ہوتی. اللہ نے ظلم نہیں کیا, اللہ تعالیٰ یہ سفرنگ نہیں چاہتا, لیکن لوگ بازی نہیں آتے, لوگ غلط کاموں سے رکتے ہی نہیں. تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام ایسے بنایا نا کہ یہاں جو شخص جو کرنا چاہتا ہے نا, اس کو اختیار دیا ہوا ہے. اچھا کرنا چاہتے ہو اچھا کرو, برا کرنا چاہتے کر لو, ایک دم نتیجہ یہاں بھی بھگتو گے, آگے بھی بھگتے ہو. اگر یہاں ہماری سستی اور ہماری لاپرواہی اور ہماری اپنی جان پر زیادتی کا نتیجہ ہمارے خلاف نکلتا ہے, تو ہم یہ تھوڑی کہہ سکتے ہیں اگر اللہ آپ ہیں تو مجھے یہ درد کیوں ہو رہی ہے. اللہ نے تو نہیں چاہا کہ آپ کو درد ہو, آپ بیمار ہوں. آپ کو اپنے فیصلے دیکھنے چاہیے کہ آپ اپنے جسم کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اگر دنیا میں قحط ہے, فیمن ہے, کچھ ہے, تو سوچنا چاہیے کہ کیوں ہے, وجہ کیا ہے. یعنی اللہ نے اعلان کر دیا کہ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا, اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. لوگ اپنی جانوں پہ خود ظلم کرتے ہیں, اپنے فری ول کے تحت, اپنے ارادے اور اختیار کی وجہ سے, اپنا خیال نہ رکھ کے, یعنی ذاتی طور پر اور اجتماعی طور پر صحیح رستہ چھوڑ کے خواہشات کی پیروی کرنے کی وجہ سے اس ظلم کا شکار ہے, جس کے نتیجے میں دنیا میں فساد ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جس طرح کھیتوں کو, نباتات کو جینیٹیکلی موڈیفائی کیا جا رہا ہے, جس طریقے سے فصلیں اگائی جا رہی ہیں اور جس طرح کے کیمیکل ڈالے جا رہے ہیں, اس کے نتیجے میں جو بیماریاں آ رہی ہیں, جو سفرنگ آ رہی ہیں, وہ اللہ نے چاہا کہ ایسا ہو؟ اس نے آپ کو سکھایا کہ یہ سارا ظلم ڈھائیں اپنے اوپر؟ نہیں, یہ انسان نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ماحول کو خراب کیا ہے, اس زمین پہ فساد ڈالا ہے. اور پھر کلائمیٹ چینج جو ہے, اس کی بھی وجہ یہ نہیں کہ اللہ ظلم کر رہا ہے, بندوں نے خود ایسے کام کیے, درخت کاٹ ڈالے ہیں, درخت اگائے نہیں. اللہ تعالیٰ پر ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, دنیا میں جو زمین میں فساد پھیل گیا, سمندر میں, خشکی میں, لوگوں کے اپنی ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں, وکٹم مینٹیلٹی ہوتی ہے ان کی, وہ دوسروں کو یا حالات کو الزام دیتے رہتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ خود انہوں نے کیا کیا ہے. اگر ہم اپنی جان پہ ظلم کر رہے ہیں تو توبہ کے ذریعے اسے روکنے کا اختیار بھی ہمارے پاس ہے کہ ہم ظلم نہ کریں. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. اور جس دن وہ انہیں اکٹھا کرے گا تو یوں محسوس ہوگا گویا وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی ہی ٹھہرے تھے. وہ وہاں میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے. یقیناً خسارہ اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا اور یہ ہدایت پانے والے نہ تھے. قیامت کے دن انسان کو اپنی پوری زندگی کیسے محسوس ہوگی وہ بتایا جا رہا ہے یہاں. کیا لکھا ہوا ہے؟ کیسی؟ ساعت من النہار, دن نہیں پورا, دن کی بھی ایک گھڑی, پہلا پیر یا پچھلا پیر, اشیتن او دحاہا, ہماری 60-70-80-90 سال کی زندگی کل قیامت کے دن کیا لگے گی؟ بس ایک دن کی ایک گھڑی تھی, ہم تو پورا دن بھی نہیں رہ کے آئے, اتنی چھوٹی ہے یہ زندگی, اور ابھی ہمیں بڑی طویل لگتی ہے. اور اس کے لیے برسوں کی پلاننگ کرتے ہیں. جب ہم 8 گھنٹے سو کے اٹھتے ہیں تو گھڑی دیکھ کے اندازہ کرتے کتنے گھنٹے سوئے, کچھ یاد ہوتا ہے کتنا سوئے؟ تو بات یہ ہے کہ قیامت کے دن اصل نقصان میں وہ لوگ ہوں گے, قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ, جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا ہوگا اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے, جنہوں نے اپنی پوری زندگی کا وقت ایسے کاموں میں لگا دیا کہ جس میں آخرت کا کوئی حصہ نہیں تھا, آخرت کی کوئی تیاری نہیں تھی, آخرت کی کوئی سوچ ہی نہیں تھی, سارا وقت صرف دنیا بنانے میں لگایا. تو آپ سوچئے, اگر یہ پوری زندگی ایک گھنٹہ ہے, اگر گھنٹے کو لگائیں, اگر یہ گھنٹے جتنی ہے صرف, تو کیا اسے ہمیشہ کے نقصان پر ترجیح دینی چاہیے اس گھنٹے کو؟ یہ گھنٹہ تو کسی طرح بھی گزر جائے گا. یاد رکھیں ہم سب انسان ہیں, ہم تھک بھی جاتے ہیں, ہمیں سونے کی بھی ضرورت ہوتی ہے, کھانے کی بھی ہوتی ہے, دنیا کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن اس ساری تھکاوٹ کے باوجود آخرت کے لیے جو کام کرنا ہے نا, اس میں چستی تب آئے گی جب ہم جنت کا آرام یاد کریں گے. کل آرام مل جائے نا, آج اگر تھوڑی تکلیف ہو بھی گی تو کیا ہوا, آج کی تکلیف اٹھا لیتے ہیں تاکہ کل آرام کر سکیں. اور جو یہ کہ میں نے آج ہی آرام کرنا ہے, کل آئے گی تو دیکھی جائے گی, اس نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ. اور جس عذاب کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں, اگر اس کا کچھ حصہ ہم آپ کو دکھا دیں یا اس سے پہلے ہی ہم آپ کو فوت کر دیں, تو ہماری طرف ہی ان کا لوٹنا ہے, پھر اللہ اس پر گواہ ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو فوراً سزا کیوں نہیں دیتا, نیکی کا صلہ اسی وقت کیوں نہیں ملتا؟ ہم اکثر کسی ظالم شخص کو دیکھ کے بے چین ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے کیوں نہیں پکڑتا. دنیا میں جو ظالم حکمران ہوتے ہیں سب کو پتا ہے جو ظلم ڈا رہے ہیں, تو ذہن میں سوال آتا ہے کہ اتنے ظلم ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتا کیوں نہیں, ان کو پکڑ لینا چاہیے تھا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں نتائج کا, پکڑ کا ایک وقت ہے. آج جس کو مہلت ملی ہوئی وہ بچے گا نہیں, یہ یاد رکھو. فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ, واپسی ہوگی ہماری ہی طرف, اور پھر وہاں کوئی بھی جھٹلا نہیں سکے گا کہ میں نے یہ نہیں کیا تھا. اللہ جو اس کائنات کا مالک ہے نا, ہم سب کی لمحے لمحے کی مانیٹرنگ کر رہا ہے, نگرانی کر رہا ہے, وہ ہمارے ہر عمل پر شہید ہے. دنیا میں گواہوں کو خریدا جا سکتا ہے, ثبوت مٹائے جا سکتے ہیں, لیکن اللہ کی گواہی کو کوئی نہیں جھٹلا سکے گا. ہمیں سیکھنا یہ چاہیے کہ اگر ہم اچھا کر رہے ہیں اور اس کا نتیجہ فوری طور پر اچھا نہیں نکل رہا, تو ہم اس پر جمے رہیں, کرتے رہیں, کہ وہ دیکھ رہا ہے جو ہم کر رہے ہیں, ایک دن نتیجہ نکلے گا. اس پریشانی سے نکل آئیں کہ دنیا میں انصاف ہوا ہے کہ نہیں, یہ یاد رکھیں کہ اللہ خود گواہ ہے اور وہ انصاف کرے گا. اور دوسروں کے انجام سے زیادہ اپنے اعمال کی فکر کریں. آج اگر ہمیں اپنی اس کوشش کا نتیجہ نظر نہیں آ رہا, بچوں کی تربیت ہے, معاشرے کی اصلاح کا کام ہے, تو آپ کو پتہ تاریخ میں بھی کئی مصلحین مفکرین ایسے گزرے ہیں جن کی کوششوں کا انجام کئی سالوں بعد آیا, وہ دنیا سے جا چکے تھے, اس کے بعد وہ نتائج نکلے. آج کوئی اگر آم کا ایک درخت لگاتا ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ ضرور اس کا پھل کھا کے جائے گا؟ نہیں. ہمارا کام یہ ہے جو کر رہے ہیں نا اچھا اسے کرتے رہیں, نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں, اور وہ گواہ ہے, وہ دیکھ رہا ہے. وَلِكُلِّ أُمَّتِ الرَّسُولِ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے, پھر جب ان کا رسول آ جاتا ہے تو ان کے درمیان پورے انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا. یاد رکھیے, اللہ کسی قوم کو بغیر حجت قائم کیے سزا نہیں دیتا. اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ حق کو واضح کرنے کے لیے ایک نمائندہ بھیجتا ہے. اگرچہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے, لیکن رسول کا لایا ہوا پیغام قرآن و سنت آج بھی ہر قوم اور ہر فرد تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں اندھیرے میں نہیں چھوڑا, ہمارے لیے روشنی کا انتظام کیا ہے. اور جب کسی پر حق واضح ہو جاتا ہے تو پھر فیصلہ کیا جاتا ہے, جو مان لیتا ہے وہ بچ جاتا ہے, جو نہیں مانتا وہ خود نقصان اٹھاتا ہے. اور ایک بات ہمیں اچھی طرح یاد ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے انتقامی نہیں ہوتے, عدل پر مبنی ہوتے ہیں. دنیا کی عدالتوں میں طاقتور بچ کے نکل جاتا ہے, کمزور پھنس جاتا ہے, یا سیاسی بنیادوں پہ فیصلے ہو جاتے ہیں, لیکن اللہ کی عدالت میں فیصلہ صرف اور صرف حقائق اور اعمال کی بنیاد پر ہوگا اور اللہ خود گواہ ہوگا. تو انسان کی ناکامی جو ہے دنیا میں یا آخرت میں قسمت کا ظلم نہیں آپ اس کو کہہ سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کہتے ہیں کہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو. منکرین حق جو تھے، کفار جو تھے، وہ عذاب طلب اس لیے نہیں کرتے تھے کہ انہیں کوئی ماننا تھا یا کچھ، وہ مذاق اڑانے کے لیے کرتے تھے. جب انہیں اللہ کی پکڑ سے ڈرایا جاتا تو وہ ایمان لانے کے بجائے کہتے اچھا لیا عذاب کب آئے گا، اور ہنستے تھے اس پر. وہ کہتے تھے ہم تو بڑے مزے میں ہیں، کوئی عذاب بھی نہیں آیا، ہم نے تو اتنا جھٹلایا کچھ بھی نہیں ہوا. اور آج بھی کئی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. کسی بھی سچائی کا سچا ہونا اس بات پر منحصر نہیں کہ وہ اسی وقت ظاہر ہو جائے. مثلا اگر ڈاکٹر ایک کینسر کے مریض کو وارننگ دے کہ تمہاری موت قریب ہے، تو وہ ڈاکٹر سے کہے اگر تم سچے ہو تو ابھی میں کیوں نہیں مر رہا. یعنی اس نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس کی سچائی کا ثبوت یہ ہے کہ تم ابھی مرو، جتنے دن ہیں میں نے تمہیں بتا دیا، موت تو آئے گی. یعنی جو بھی ڈاکٹر کا اندازہ ہوتا ہے جس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. اور رسول بھی اسی طرح وہ بتاتے ہیں آئے گی قیامت، اس کا یہ مطلب نہیں کہ قیامت کی بات اس لیے سچ نہیں کہ ابھی ابھی نہیں آ رہی. عذاب فوراً کیوں نہیں آتا؟ تاکہ لوگوں کو نادانی سے نکلنے کا موقع دیا جائے، اس وارننگ کو سنجیدگی سے لیں. اگر زندگی پرسکون گزر رہی ہے نا آج، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے غافل ہے. اللہ کی تدبیر سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، اور قیامت کے وقت کے آنے کی فکر کرنے کی بجائے اس کی تیاری کی فکر کرنی چاہیے. ہمیں یہ نہیں پوچھنا چاہیے قیامت کب آئے گی، یہ پوچھنا چاہیے اپنے آپ سے کہ اگر ابھی آ جائے تو میری تیاری کیا ہے. قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، کہہ دیجئے میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے. ہر امت کے لیے ایک مدت مقرر ہے، جب ان کی مقررہ مدت آ پہنچتی ہے تو نہ وہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ ہی آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ آیت جو ہے نا انسانی غرور کو پاش پاش کرنے والی ہے، حق کا پیغام پہنچانے والوں کو عاجزی سکھانے والی ہے. پیچھے تھا نا کہ عذاب کب آئے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں آپ انہیں کہہ دیجئے میں تو اپنی ذات کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، میرے اوپر بھی اللہ کے فیصلے ہیں. ہر امت کا ایک وقت مقرر ہے، جب وقت آئے گا تو عذاب آ جائے گا، قیامت آ جائے گی. تو بات یہ کہ یہ چیز انسان کو ڈپریشن سے بھی بچاتی ہے، کیونکہ وہ جان لیتا ہے کہ اگر میری زندگی میں کوئی چیز نہیں ہوئی تو اس میں بھی بہتری ہے، اور اگر اللہ نے چاہا کسی کام کے ہونے کا تو ناممکن بھی ممکن ہو جائے گا. اور ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، ہمیں اصل میں وقت کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. قل ارأیتم ان اتاکم عذابہ بیاتن او نہارا، کہہ دیجئے کیا تم نے غور کیا اگر اس کا عذاب تم پر رات کو یا دن کو آ جائے تو وہ کیا چیز ہے جس کو مجرم جلدی طلب کر رہے ہیں. یعنی جو اللہ کے عذاب کو مذاق سمجھتے ہوئے اس کے جلد آنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ انہیں کس بات کی جلدی ہے. اللہ کا عذاب تمہارے سوتے ہوئے بھی آ سکتا ہے رات کو، اور دن کے وقت جب تم کاموں میں مشغول ہو اس وقت بھی آ سکتا ہے. بڑے بڑے زلزلے جب آتے ہیں تو کیا وہ بتا کے آتے ہیں کہ آنے والے ہیں؟ اچانک سونامی وغیرہ آ جاتے ہیں، بازو کا زلزلے آتے ہیں، رات کو لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی سونامی آتے ہیں کہ لوگ دن کو اپنے کاموں میں لگے ہوتے ہیں. تو انسان کو ٹیکنالوجی استعمال کرنے یا گھر سے باہر نکلنے کی بھی مہلت پہ نہیں ملتی. تو عذاب کو کبھی بھی طلب نہیں کرنا چاہیے، ایسے لوگ دراصل اپنی نادانی کا ثبوت دیتے ہیں. یہ تو ایسے ہی جیسے کوئی سزائے موت کا مجرم کہے مجھے ابھی پھانسی دے دو، دیر کیوں کر رہے ہو. اصل میں نا گناہ پر اصرار انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو مار دیتا ہے، پھر وہ اپنے بارے میں بھی صحیح فیصلہ نہیں کرتا. اثم اذا ما وقع آمنتم به الان وقد کنتم به تستعجلون، کیا پھر جب وہ عذاب واقع ہو جائے گا تب تم اس پر ایمان لاؤ گے؟ اس وقت کہا جائے گا کیا اب، حالانکہ تم خود ہی اس کو جلدی طلب کیا کرتے تھے. ہمیں نا موقع کی قدر کرنی چاہیے، وقت کو استعمال کرنا چاہیے، جو کرنے کا کام اسے کر لینا چاہیے. موت یا عذاب کو دیکھ کر ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا. یعنی جب فرشتہ موت نظر آئے گا، ابھی ریسنٹلی کسی کی ڈیتھ ہوئی تو بتا رہی تھی کہ وہ جو فوت ہونے والے تھے انہوں نے ایک دم کہنا شروع کیا کہ وہ مجھے لینے کے لیے آ گئے، اور پھر پورا کلمہ پڑا اور تھوڑی دیر کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی. اب یہ کسی مرنے والے کا کہنا کہ مجھے لینے کے لیے آ گئے ہیں، کیا یہ ثبوت نہیں کہ موت کے وقت فرشتے آتے ہیں؟ اب اگر کوئی کہے میں فرشتوں کو مانتا ہی نہیں تو اپنی ذات کو دھوکہ دینے والی بات ہے نا، جو حقائق ہیں وہ تو نہیں بدلیں گے. اور اگر کوئی کہے کہ ہاں جب فرشتہ نظر آئے گا نا وہ اس وقت میں کلمہ پڑھ لوں گا، اس وقت پھر کلمہ فائدہ دے گا؟ کیا فرعون کو فائدہ دیا تھا؟ آل آنا، اب یاد آیا. یہ ایک حسرت ناک اور تنزیہ سوال ہے، اب تم ایمان لاتے ہو؟ اور یہی بات فرعون کو کہی گئی تھی، یہی جملہ، جب اس نے کہا تھا میں موسیٰ کے رب پر ایمان لایا، یہ بھی نہیں کہا میں اپنے رب پر ایمان لایا. تو جب عذاب آئے یا موت آئے اس وقت ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا. انسان کی بڑی عجیب نفسیات ہے، جب وہ طاقتور ہوتا ہے تو مذاق اڑاتا ہے، جب پکڑا جائے تو گڑ گڑانے لگتا ہے، چیخنے لگتا ہے، عجیب چیز ہے. تو عقل مند وہ ہے جو عذاب آنے سے پہلے، موت آنے سے پہلے حقیقت کو مان لے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بدل ڈالے. اللہ کی نرمی سے، مہلت سے کبھی دھوکہ نہ کھائیں. اگر وہ پکڑ نہیں رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ پکڑے گا ہی نہیں. ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، پھر جن لوگوں نے ظلم کیا ان سے کہا جائے گا ہمیشگی کے عذاب کا مزہ چکھو، تم اسی کا بدلہ دیے جا رہے ہو جو تم کمائی کیا کرتے تھے. مہلت ختم ہو گئی تو انسان اپنا نتیجہ دیکھ لے گا. دنیا میں اگر کوئی انسان قید ہو جاتا ہے نا یا بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو یہ امید ہوتی ہے کہ ایک دن یہ تکلیف ختم ہو جائے گی، لیکن خلد کا، ہمیشگی کا تصور ہوش اڑا دینے والا ہے. انسان جیسے ہمیشہ امن میں رہنا چاہتا ہے نا، تو پھر اس کو کیا کرنا ہوگا؟ یعنی آپ چاہتے ہیں نا کہ ایسی زندگی ہو جس میں میں کبھی بیمار نہ ہوں، چاہتے ایسی زندگی مجھے ملے کہ جس میں مجھے بڑھاپا نہ آئے، ایسی زندگی ملے کہ جس میں مجھے کبھی کوئی تھکاوٹ نہ ہو. ہم سب یہی چاہتے ہیں نا، وہ یہاں نہیں ہے، اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، وہ آگے ہے. لیکن اس کی ایک قیمت ہے، اس کی قیمت یہ ہے کہ آج تھکو، آج اپنے آپ کو تھکاؤ، آج اپنے نفس کے خلاف کام کرو، کیونکہ انجام وہی ہوگا جو آج کیا ہوگا. جو آج کریں گے نا بما کنتم تکسبون وہی کل ملے گا. اب مثلاً اگر کوئی شخص زہر کھا لے اور مرنے لگے اور وہ کہے کہ ہائے میں مر رہا ہوں بچا لو مجھے، تو بات یہ کہ کیا کسی اور کا ظلم ہے اس پر یا اس کے اپنے فیل کا نتیجہ ہے، اپنے ڈیسیژن کا نتیجہ ہے؟ اپنے ڈیسیژن کا نتیجہ ہے. کس نے کہا تھا اپنے ساتھ یہ کرو؟ آپ کو پتا نہیں کہ جو لوگ سوئسائڈ کرتے ہیں بعض اوقات، جیسے اپنے آپ کو آگ لگاتے ہیں نا، جب وہ آگ لگتی ہے نا تو پھر بھاگتے ہیں، پھر کہتے ہیں بچا لو. تو بھی پہلے تمہاری عقل کہاں تھی؟ اب تمہیں کون بچائے جب تم نے اپنی جان پہ خود ظلم کیا؟ یہاں پر بھی نا زوقو کا لفظ ہے. اصل میں نا گناہ اور انکار جو ہے نا یہ روح کا زہر ہے جو انسان کو مار دیتے ہیں. اور زوقو کا لفظ ہے نا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف جسمانی سزا نہیں ہوگی، اس کی تلخی محسوس ہوگی، اس کی تکلیف محسوس ہوگی. جیسے چک کی تکلیف ہوتی ہے نا کوئی چیز، کوئی کڑوی چیز آپ کھا لیں تو کیسی تکلیف ہوتی؟ زیادہ مرچیں ہی کھا لیں تکلیف ہوتی؟ تو یاد رکھیے، وہ ہمیشگی کی زندگی شروع ہونے سے پہلے آج ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں، اس کا اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ. اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ سچ ہے؟ کہہ دیجئے ہاں، قسم ہے میرے رب کی، یقیناً یہ سچ ہے اور تم ہرگز عاجز کرنے والے نہیں ہو. اصل میں مادی دنیا میں مشغول ہو کر انسان کو غیب کی باتیں بڑی خیالی باتیں لگتی ہیں، آخرت کی بات، حساب کتاب کی باتیں، انسان ان پہ شک بھی کرنے لگ جاتا ہے. آج کل تو بہت سے لوگ اور مسلم کہتے ہیں یہ سب کہانیاں ہیں، حقیقت کس کو پتا. بابر ایک بادشاہ تھا نا، وہ کہا کرتا تھا بابر بے عیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست. بابر جتنا عیش کرنا ہے کر لو، کیونکہ دنیا نے دوبارہ نہیں ہونا. یہ ہمارے حاکموں کا حال، اور بہت سے لوگ اسی نفسیات کے ساتھ جی رہے ہیں، آج مزے کر لیں کل دیکھا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے وربی انہ لحق، تم آج نہیں مانتے لیکن قسم ہے میرے رب کی یہ بالکل سچ ہے. انسان جتنی ترقی کر لے اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، اللہ کی گرفت سے باہر نہیں نکل سکتا. اور شک کا بہترین علاج یقین ہے جو اللہ کے کلام سے ملتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کوئی بات قسم کھا کے کہہ دے تو پھر اس میں تو کوئی ویسے ہی شک نہیں.
وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ صم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين
ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون اور ہر وہ شخص جس نے ظلم کیا اگر اس کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے تو وہ عذاب سے بچنے کے لیے اسے ضرور فدیے میں دے دے اور جب یہ عذاب کو دیکھیں گے تو ندامت کو چھپائیں گے اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا یہاں دنیا کی بے وقتی بتائی جا رہی ہے کہ دنیا کی کوئی قیمت نہیں آخرت کے مقابلے میں قیامت کے دن انسان کو اس چیز کا اچھی طرح اندازہ ہوگا جب گناہ کرنے والے ظلم کرنے والے اپنی جانوں پر پوری زمین بھر کی دولت اپنے بدلے میں چکانا چاہیں گے قبول ہی نہیں کی جائے گی وہ چاہیں گے کہ ہر چیز فدیے میں دے دیں سارا مال و دولت پوری دنیا کا مال و دولت دے کے بچ جائیں اور وہ انتہائی شرمندہ ہوں گے کہ ہم نے وقت پر کیوں نہ صحیح فیصلہ کیا جب عذاب سامنے دیکھیں گے لیکن پھر کچھ نہیں ہو سکے گا اب تو عدل و انصاف کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا کسی پہ کوئی ظلم نہ ہوگا دنیا میں بھی انسان غلط کام کر کے شرمندہ ہوتا ہے ریگریٹ ہوتا ہے اس کو میں نے وقت ضائع کر دیا میں وقت پر کام کرتا تو آج کہاں پہنچا وہ ہوتا. لیکن پھر بھی انسان کے پاس مہلت ہوتی ہے, انسان اپنے آپ کو سنوار سکتا ہے. لیکن وہاں تو ایک ذرے برابر بھی کوئی چیز کسی کو مزید نہیں ملے گی کہ وہ بچ سکے. آج جو جمع کریں گے نا وہ کل کام آئے گا. آج اگر کسی پہ ظلم کیا ہے تو معافی مانگ لیں, اللہ کو ناراض کیا راضی کر لیں, کوئی غلطیاں کی ہیں پاسٹ میں نیکیاں زیادہ کر لیں وہ مٹ جائیں گی. الا ان للہ ما فی السماوات والارض, خبردار بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے, خبردار بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں, یعنی اللہ کی کوئی بات کبھی جھوٹی نہیں ہوتی, لیکن اکثریت ان کے پاس صحیح معلومات کی کمی ہے, حقیقت کا ہی نہیں پتا, انجام سے غافل ہیں, لہذا وہ کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں. جب ہم یہ جان لیتے ہیں نا کہ ہمارا مالک کائنات کا رب ہے, ساری کائنات کا مالک بھی وہی ہے, تو پھر انسان سے بہت سی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں کہ جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا. اور سچائی اکثریت میں نہ دیکھیں, کبھی کسی کام کو اس لیے نہ کریں کہ بہت میجورٹی یہی کچھ کر رہی, آج کل ٹرینڈ یہی ہے, زیادہ لوگ اسی کو پسند کرتے ہیں اس لیے میں یہ کرتی ہوں. ہو یحیی و یمیت و الیہ ترجعون, وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یہ کائنات کا وہ اصول ہے جس سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا. زندگی بخشنا صرف اللہ کے اختیار میں ہے, انسان کتنا بھی طاقتور ہو موت کو شکست نہیں دے سکتا. ہماری واپسی اختیاری نہیں ہے, لازمی ہے. وہ الیہ ترجعون, اور جب ہمیں یہ یقین ہو جائے نا کہ واپس جانا ہے تو پھر ہمیں اپنی زندگی کے فیصلے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنے چاہیے. اور جو اپنی زندگی اور موت کا مالک نہیں ہے نا اسے تکبر نہیں کرنا چاہیے. کیا ہم اپنی زندگی کے مالک, اپنی موت کے مالک؟ نو, تکبر کس بات کا, ہمارے پاس ہے ہی کیا. یعنی اگر دنیا میں چند چیزیں اللہ نے ذہانت دے دی, کچھ نعمتیں دے دی, اور ہم سمجھیں کہ اب ہر چیز ہمارے کنٹرول میں ہے, ہم تو اپنی زندگی کا مالک نہیں. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى و رحمۃ للمؤمنین, اے لوگو یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی ہے, آ چکی, اور جو کچھ سینوں میں ہے اس کے لیے شفا ہے. سارا مسئلہ ہی تو یہاں سینے میں ہے نا, اس دل میں ہے ساری پریشانیاں, سارے دکھ, سارے شکوک, شبہات, شہوات, سب کچھ تو ادھر ہے. ان سب کو صحیح کون کر سکتا, صرف قرآن. اور مومنوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت ہے. قرآن ہمارا راستہ واضح کرتا ہے, ہمیں بتاتا ہے کون سا راستہ تباہی کا ہے اور کون سا کامیابی کا. اور یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے, موعظہ ہے, نصیحت ہے, اور پھر ہمارے لیے شفا بھی ہے, کل بھی سکون کا ذریعہ ہے. آج کا انسان اینٹی ڈپریسنٹس میں سکون ڈھونڈتا ہے لیکن پھر بھی اسے قلبی سکون حاصل نہیں. اس کے برعکس اس کلام میں وہ اثر ہے جو روح کو پرسکون کر دیتا ہے, اندر کے انتشار کو ختم کر دیتا ہے, دل کی بیماریوں کو دور کر دیتا ہے. اور جب دل تندرست ہوتا ہے تو صحیح اور غلط کی تب پہچان ہوتی ہے. آج کا دور انفارمیشن کا دور ہے نا, اتنی اوور لوڈیڈ ہے ہم پر انفارمیشن, ہر طرح کی, ہر ٹاپک پر, کوئی اسے صحیح کہہ رہا ہے ایک چیز کو, اسی کو دوسرا غلط کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. قرآن ایک فلٹر ہے, یہ بتائے گا صحیح کیا اور غلط کیا ہے. اگر اس فلٹر کو نہیں لگایا اور کبھی اس کی بات صحیح مانی کبھی اس کی مانی, بھٹک جائیں گے. اور قرآن پر عمل کرنے والوں کے لیے قرآن رحمت ہے, ایسا سایہ ہے جو تپتی دھوپ میں زندگی میں ٹھنڈک پیدا کر دیتا ہے. اور قرآن کو اپنے علاج کے لیے بھی پڑھیں, جسمانی بیماریوں کے لیے شفا اور ذہنی اور قلبی بیماریوں کے لیے معجزہ. اگر آج ہمارے دلوں کے اندر کچھ ایسے زنگ لگے ہوئے ہیں تو صرف قرآن ہی ان کو دھو سکتا ہے. قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون, کہہ دیجئے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ہی سے تو ہے, تو انہیں اس پر خوش ہونا چاہیے, یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے یہ جمع کر رہے ہیں. مومن اور عام انسانوں کی خوشیوں میں فرق ہوتا ہے. یہ آیت خوشی ہیپینس کا ایک معیار بیان کرتی ہے جو ایک مومن کو عام انسانوں سے اوپر لے جاتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی خوشیاں مادی چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں, ان کی کامیابی کا انحصار بینک بیلنس ہوتا ہے اور سوشل میڈیا کے لائکس ہوتے ہیں, فالوورز ہوتے ہیں. لیکن یہ آیت ایک بالکل الگ زاویہ پیش کر رہی ہے. بفضل اللہ وبرحمتہ, فضل اور رحمت یعنی قرآن مجید جو اللہ کا فضل ہے ہم پر اور اس کی رحمت ہے, یہ ایمان والوں کے دلوں کو خوش کرتا ہے. تو اپنی ہیپینس کو چیک کیجئے کہ کس چیز سے آپ خوش ہوتے ہیں, کیا چیز آپ کو خوش کرتی ہے؟ کیا وہ مادی چیزیں جو عارضی ہوتی ہیں وہ خوش کرتی ہیں؟ اور اس کا نتیجہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ جب ہم دنیا کی چیزوں پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں نا، تھوڑی دیر میں وہ خوشی ختم ہی ہو جاتی. نئی گاڑی ملی، نیا موبائل ملا، اب کیا ہوگا؟ کچھ عرصے بعد ماڈل پرانا ہو جائے گا، پھر خوش نہیں ہیں ہم. وہ اگلی گاڑی ہم سے نئے ماڈل کی آ گئی ہے، پھر ہم اداس ہو گئے. اچھا اس کے پاس تو نئے ماڈل کا فون آ گیا ہے، پھر ہم اداس ہو گئے. وہ کدھر کی خوشی ہوا جس دن آپ نے یہ لیا تھا اور آپ خوش ہوئے تھے؟ لیکن جو لوگ اس قرآن کے ساتھ خوش ہوتے ہیں، اللہ کی اس رحمت اور فضل کے ساتھ خوش ہوتے ہیں، ان کی خوشی وقت کے ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے اور آخرت تک رہتی ہے. یہ ایور لاسٹنگ جوائے ہے جو اس کے بغیر کسی چیز میں نہیں ہے. اور ہوا خیر مما یجمعون، یہ قرآن اور اس کی ہدایت اور اس کے اندر معزت و شفا اور رحمت ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے دنیا کے لوگ جمع کر رہے ہیں. ایک آیت کو سمجھ جانا اور اس پر عمل کے قابل ہو جانا ڈھیروں مال سے کہیں بہتر ہے، کیونکہ اس ڈھیروں مال کو دے کے آپ وہ خوشی حاصل ہی نہیں کر سکتے جو اس قرآن کے ذریعے ملتی ہے. کوئی نئی سورت یاد ہو جائے، کوئی بات گہری قرآن میں سے سمجھ آ جائے، تو مومن کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جیسے کسی کو کوئی لاکھوں ڈالر مل جائیں. اگر کسی کے پاس دنیاوی مال و دولت نہیں بھی، لیکن قرآن کی دولت ہے کسی بھی شکل میں، تو دنیا کا امیر ترین شخص، سب سے زیادہ کامیاب شخص ہے، سب سے زیادہ خوشحال شخص ہے. اور اس خوشی کو منانے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنا، بندوں کے کام آنا، دین کی تبلیغ کے لیے اپنا تن من دھن لگانا. قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق وجعلتم منه حراما وحلالا، کہہ دیجئے کیا تم نے غور کیا کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا، پھر تم نے اس میں سے کچھ حرام اور کچھ حلال بنا لیا، اپنی مرضی سے حلال حرام کر لیا. کہہ دیجئے کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے، یا تم اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہو؟ یہاں انسان کی خود سری کو چیلنج کیا گیا کہ انسان لا میکر نہیں ہے، اللہ ہے. حلال حرام صرف اس کا اختیار ہے کہ وہ کس کو کہتا ہے حلال. آپ دیکھیں کہ جب ایک کمپنی سافٹ ویئر بناتی ہے نا، تو صرف اس کو حق ہوتا ہے کہ وہ اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے کرے. میں اور آپ تو نہیں کر سکتے، یا ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہم نہیں مانتے ان ٹرمز کو، کہتے چلو پھر چھٹی کرو، نہیں مانتے تو تم یوز بھی نہیں کر سکتے. تو اللہ کے حرام کو نئی نئی باتیں کر کے حلال نہیں کیا جا سکتا، اور یہ نہیں کیا جا سکتا. ہر ایک کی اپنی پرسنل چوائس ہوتی ہے، جو بھی کوئی کرے. دین کے معاملے میں اپنی رائے کچھ نہیں ہوتی اگر وہ وحی کے خلاف جا رہی ہو. یہ ایک بہت سخت سوال ہے، کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے، یا تم اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو کہ اللہ نے اجازت دی ہے؟ کیا واقعی اللہ نے اجازت دی؟ آج آپ دیکھیں فتنے کا دور ہے، بہت سی ایسی چیزیں جو صریحاً حرام ہیں، لوگ انہیں تاویلیں کر کرا کے حلال کر رہے ہیں. تو جو چیز اللہ نے حلال نہیں کی اسے حلال کہنا اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے. وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو لوگ اللہ پہ جھوٹ گھڑتے ہیں وہ قیامت کے بارے میں کیا گمان رکھتے ہیں کہ کیا ہوگا پھر ان کے ساتھ؟ بے شک اللہ تو لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن ان میں سے اکثر شکر ادا نہیں کرتے. یہاں اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں کو ایک سخت وارننگ دی جا رہی ہے کہ وہاں پر پھر تمہارے ساتھ کیا ہوگا، کیسی کیسی سزا ملے گی. اس لیے ہوش میں آ کر، سوچ سمجھ کر ایسے باتیں کیا کرے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے تو لوگوں پہ بڑا فضل کیا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. یاد رکھیے، اللہ نے جو بھی نعمتیں دی، عقل دی ہے، صحت دیا، مال دیا، ان کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کرنا ناشکری ہے. صرف الحمدللہ کہنا شکر گزاری نہیں ہوتی، حلال حرام کی حدود میں رہ کے چیزوں کو استعمال کرنا، اپنی نعمتوں کو استعمال کرنا، یہ شکر گزاری ہے.
وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُ الْعَذَابِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون